بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله تعالى في ذنا ومحمد والعالي وفعلي أجمعين. أعوذ الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن ساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی تلاش تھی اور وہاں انہوں نے ایک درخت میں آگ لگتے ہوئے دیکھی تو خیال ہوا کہ یہاں آگ لے لیں تاپنے کے لیے. دوڑتی ان کی اہلیہ کو درد دے بچہ ہونے کا تکلیف تھی اور سردی تھی, اس میں آگ کی ضرورت تھی تاپنے کی اور بھی ضرورت رہی ہوگی. اور وہاں جزیرہ سینا ایک صحرائی علاقہ ہے, پہاڑی اور صحرائی علاقہ ہے خشک, وہاں آبادیاں بھی بہت کم ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرب جوار ان کو کہیں آبادی کوئی ایسی جگہ نظر نہ آ رہی ہوگی جہاں وہ ٹھہر سکیں, جہاں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور وہ وہاں سے مدین تھے برسوں وقت گزار کے آ رہے تھے اور مصر سے وہ گئے تھے اس حالت میں, خوف کی حالت میں کہ حکومت ان کو پکڑ کر ان کو پھانسی نہ دے دے, اس لیے کہ قبطی کا خون انہوں نے کر دیا تھا اور وہ صحیح کیا تھا. اس حیثیت سے کہ وہ قبطی اسرائیلی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کو بچانے کے لیے موسیٰ نے اس کو مارا, گھونسا مارا, تو گھونسا اتنا سخت تھا کہ اس میں وہ گر کے مر گیا. تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ قبطی جو کہ وہاں کے حاکموں کا خاندان کا آدمی فرعون کا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کہ جن کو وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے اور ان کو خدمت ان سے لیتے تھے اور ان کو حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے, ان کی زندگی اجیرن کرتی تھی. اور خواب دیکھنے کی وجہ سے فرعون کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی اسرائیلی بچہ بڑا ہو کر ہماری حکومت کو ہمارے تخت کے لیے خطرہ بنے گا. تو اس نے کہا سیدھی بات یہ ہے کہ ان کے بچے ہی ان کے بڑے نہ ہو سکیں, جو بچہ ہو اس کو مارو, ختم کر دو, اور اب عورتوں کو غلام بنا لو, ان سے گھروں کی خدمت ان سے لی جائے گی. جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹی ذات کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سلوک اسرائیلیوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا. حالانکہ اسرائیلی وہ تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں آ جانے کے بعد سے وہ اعزاز کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو وہاں جگہ ملی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, और वो सब उनकी औलाद भी उसी अरसे में वो बड़ा आबादी हो गई उनकी, लेकिन बहरहाल असल आबादी से वो कम थे और उनके हाथ में अख्तियारात नहीं रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद फिर उनके पास अख्तियारात नहीं रहे थे और वह बतदरीज ग़ुलामों की तरह समझे जाने लगे थे। वो बड़ा उन पर ज़ुल्म हो रहा था और उनको वहाँ से जाने की इजाज़त भी नहीं थी, मुल्क छोड़ने की इजाज़त भी नहीं थी। तो अल्लाह ताला का करम बनी इसराइल के साथ पहले से था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में होने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया था, उनमें बड़े बादशाह भी हुए और बड़े अंबिया भी कसरत से आए। लेकिन उसी के साथ साथ उनमें ऐसे लोग भी हुए जो बहुत नाफरमान थे और जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बाद में उनको महरूम कर दिया और ज़िल्लत उनके लिए तय फरमा दी। लेकिन ये कि जो उनमें अच्छे नेक लोग थे उनके साथ अल्लाह का मामला बड़ा अच्छा था, तो अल्लाह ताला की हिकमत ये हिकमत का ये फैसला हुआ कि इनको यहाँ से आज़ादी मिले, बनी इसराइल यहाँ से आज़ादी के साथ रहें या यहाँ से चले जाएं और बैतुल मुक़द्दस में जाकर अपनी आबादी बना लें। तो अल्लाह ताला का निज़ाम यह है कि इस दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला करता है वो सब वसाइल के ज़रिए से करता है, ज़राए जो अल्लाह ने पैदा किए हैं ज़मीन में उन्हीं से करता है। हालांकि अल्लाह ताला चाहे तो अपने हुक्म से कर सकता है, बग़ैर ज़रिए के कर सकता है, लेकिन उसने ख़ुद उसका बनाया हुआ निज़ाम है। और जो कुछ होता है दुनिया में और या आसमान ज़मीन में ये सब अल्लाह ताला की नज़र में है और अल्लाह ताला की इजाज़त से होता है। बीमारी होती है तो भी अल्लाह की इजाज़त से, शिफा होती है वो भी अल्लाह की इजाज़त से। अगर कि अल्लाह ताला करता यही है कि शिफा देता है दवाओं के ज़रिए से, लेकिन दवाओं को इजाज़त होती है असर करने की अल्लाह ताला की तरफ से, तब वो असर करती हैं और जब नहीं होती तो दवा भी असर नहीं करती। तो इसको अल्लाह ताला इसी के मुताबिक अल्लाह ताला मामला करता है। अब वो ये कि बनी इसराइल को वहाँ से आज़ादी मिले और वो इज्जत हासिल करें, इसके लिए जो वसाइल दुनिया में अल्लाह ने बनाए हैं वही उन्हीं वसाइल से अल्लाह ने किया कि या तो फिरौन और फिरौन की कौम को हिदायत हासिल हो जाए और वो बनी इसराइल के साथ इंसाफ का मामला करें, उनको जाने दें। अगर उनको यहाँ इज्जत के साथ रहने नहीं देते तो उनको यहाँ मुल्क से तर के वतन करके चले जाएं, मिस्र को तर्क करके चले जाएं और बैतुल मुक़द्दस में और वहाँ के इलाके में जहाँ से आए थे वहाँ जाकर आबाद हो जाएं, इज्जत के साथ रहें। तो उसके लिए अल्लाह ने यह इंतज़ाम किया कि कोई बात एतराज़ की न हो। अल्लाह ताला जो चाहे करे उसको इख्तियार है, इसी को मालिक और खालिक है, लेकिन वो करता वही है कि जो मुदल्लल है, जो दलील के साथ है, जिसमें कोई ये बेइंसाफी का इल्ज़ाम नहीं लग सकता। अल्लाह ताला हर चीज़ इंसाफ से करता है, जो जिस चीज़ का मुस्तहिक है उसको उतना ही वो चीज़ मिलेगी। तो अल्लाह ताला वहाँ इंकलाब वहाँ तब्दीली लाना चाहता था, उन्हीं वसाइल और तरीक़ों से तरीक़े वसाइल अल्लाह ने ऐसी चीज़ों के रखे हैं कि अल्लाह ने नबी मबूस किया। और जब कोई कौम बहुत ही ख़राब हालत में पहुंच जाती थी और उसमें बुरी आदतें बहुत ज़्यादा हो जाती थी और बहुत गंदे आमाल में मुबतला हो जाती थी, तो अल्लाह ताला नबी भेजता था, नबी उनको समझाता था और उसमें बाद वक्त सदियाँ लग जाती थी और दहाइयाँ तो लगती ही थी। नबी समझा कर अपनी सारी ताकत अपनी सारी सलाहियत सर्फ कर देता था समझाने में, और जब कौम नहीं मानती थी आखिर में ये बात बिल्कुल तय हो जाती थी कि इतनी मुद्दत तक समझाने के बाद और हर तरीके से दलाइल देकर भी समझाने के बाद इनकी इस्लाह नहीं हुई है तो अब इनको दुनिया में रहने का हक नहीं, तब अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह ताला का अजाब नबी भेजने के बाद आया है आमतौर पर, बड़ा अजाब। तो अब ये था कि फ़िरौन को समझाया जाए, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। अल्लाह ताला जिसको नबी के लिए इंतखाब फरमाता था तो नबी की دونوں صلاحیتیں بڑی ممتاز ہوتی تھیں، ہمت و حوصلہ اور اس کے ساتھ جسمانی قوت بھی اور ہمت و حوصلہ بھی، اور اچھے زندگی کا اچھا انداز بھی. لیکن نبوت تو 40 سال کی عمر میں عام طور پر ملا کرتی تھی. یہ 40 سال کی جو مدت ہوتی تھی کسی شخص کی، یہ بھی اس کی نیکی کی مدت ہوتی تھی. اس میں فطری طور پر نیکی کی رغبت اور برے کاموں سے پرہیز ہوتا تھا. اس لیے کہ برے کام، اللہ تعالی نے ایسا انسان کا مزاج بنایا ہے کہ برے کام کو برا سمجھتا ہے، اگرچہ اس میں مرتکب ہوتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اندر سے دل اس کا سمجھتا ہے کہ کام غلط ہے. کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اندر سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لیکن ہم اس مصلحت سے کر رہے ہیں، اور کوئی گندا عمل اختیار کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بات گندی ہے لیکن یہ کہ ہماری خواہش ہے اور ہمیں تقاضا ہے، ہم کر رہے ہیں. تو انسان کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. یہ عام چیزوں میں یہی بات ہے. تو نبی جس کو اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے تو اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ایسی، اس کو زندگی کے حالات ایسے اس کے اللہ تعالیٰ طے فرما دیتا کہ اس میں اچھی باتیں اختیار کرنے کا شوق ہوتا تھا اور بری باتوں سے بچنے کا شوق ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں اچھے اخلاق کے تھے اور اچھی خصوصیات کے تھے، لیکن یہ کہ نبی اس وقت تک نہیں ہوئے. نبی ہوئے جب وہ مدت اللہ نے جب رکھی تھی، وہ مدت انہوں نے پوری کر لی. وہ مدت اتفاق سے اس وقت پوری ہوئی کہ جب وہ جا رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر جا رہے تھے، تو اپنے خاندان میں جا رہے تھے. اب وہ کیا سوچ کے جا رہے تھے کہ اتنی مدت ہو گئی ہے، اب بھی کیا ہمیں خطرہ ہے؟ بہرحال اپنے خاندان میں جانا ہے، اپنے وطن میں جانا ہے. اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا، ان کو آگ کی ضرورت تھی. اب گئے تو وہ آگ ان کو قابو میں نہیں آ رہی تھی، یہ وہ آگ نہیں تھی، وہ چمک تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی ہو رہی تھی اس درخت پر، اس کی اس چمک تھی، اور وہ تجلی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی کے ذریعے سے نبوت ملنی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے جیسے ہی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ ان سے دور ہو جاتی تھی، اور وہ سمجھنے کیا چیز ہے. اتنا میں آسمان سے آواز آئی، اے موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھیں، کیا آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ یہاں کوئی آواز ہی نہیں، کچھ نہیں. حیرت میں ادھر ادھر دیکھیں کہ یہ آواز کہاں سے، اور ہمارا نام یہاں کون جانتا ہے؟ ہم یہاں بالکل پردیسی ہیں، ہم کو موسیٰ کہہ کر کون پکار رہا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ بالکل ہمیں اچھی طرح جاننے والا ہے، لیکن یہاں تو جاننے والا کیا، نہ جاننے والا بھی یہاں نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ، میں ہوں اللہ، تم کو جو پکارنے والا ہوں میں تم کو پکار رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما آتا نودیا یا موسیٰ، وہاں آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع عن علیک، میں ہوں پکارنے والا تمہارا، تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے ہٹا دو، نکال دو. چونکہ وہ بنی اسرائیل کے آدمی تھے تو ان کے انبیاء گزرے تھے، ان کو دین حق کے متعلق معلوم تھا، اور ان کے لیے کوئی دشوار نہیں تھا کہ اس بات کو سمجھ سکیں. ایک تو یہ کہ نورانی درخت، اور اس کے علاوہ یہ آواز ایسی جگہ سے کہ جہاں کوئی آواز دینے والا نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم کو آواز دے رہا ہوں، اور تم جس جگہ ہو یہ اس وقت مقدس جگہ ہے. اب وہ اس وقت مقدس بنا دی گئی یا پہلے سے مقدس تھی، دونوں باتوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے. میں یہ جگہ جو ہے، یہاں جوتے اتار دو، تمہارے جوتے صاف نہیں ہیں. ان نگہ بالوادی المقدس توا، تم اس مقدس مقام پر ہو جس کو توا کہتے ہیں، توا اس کا نام ہے. وادی عربی میں اس جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پانی بہتا ہے، سیلاب کا پانی، وہ بارش کا پانی جہاں سے بہ کے جاتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو بڑے بڑے میدان بھی ہوتے ہیں، وہ وادی کہلاتے ہیں. یہ جغرافی اصطلاح ہے، جیسے یہ یو پی اور بہار، یہ پورا گنگا کی وادی کہلاتا ہے. یعنی جہاں گنگا بہتی ہے. تو عرب میں چونکہ دریا نہیں ہے اور وہاں سینا میں بھی دریا نہیں ہوگا, تو وہاں بارش کا پانی جب بہتا ہے تو بالکل وہ نالا کہہ لیجئے یا اس کو دریا کہہ لیجئے, دریا کی طرح بہتا ہے پھر نکل جاتا ہے پانی. تو وہ مقام جہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے اس کو وادی طوا اس کا نام تھا. تم وادی طوا میں ہو, یہ مقدس مقام ہے, تم اپنے جوتے اتار دو. وہ انختص کا فرسم لما یوہا, اور میں نے تم کو تمہارا انتخاب کر لیا ہے, یعنی تم کو اس مقصد کے لیے ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم اس کام کو کر سکتے ہو, یعنی نبوت کے مقام کے لیے تم کو ہم نے طے کر دیا ہے, تمہارا انتخاب کر دیا ہے, یہ ذمہ داری تم پر ڈالی ہے. فرسم لما یوہا, اب تم غور سے سنو جو تم کو بتایا جائے, جو وہی تمہارے پاس آئے. وہی کسے کہتے ہیں؟ جو یہ عام ذرائع سے جو چیز نہیں آدمی کو معلوم ہوتی بلکہ ان ذرائع سے اوپر کے ذرائع سے معلوم ہوتی ہے, جو کلام جو اوپر سے آ رہا ہے. تو سنو تم غور سے اس چیز کو جو تمہیں بتائی جا رہی ہے, تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے, یعنی اب تمہارے پاس پیغام ہمارے پاس سے آیا کرے گا, تم اس کو توجہ سے سنو گے, یعنی اس کے مطابق عمل کرو گے. اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکری. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ میں جو تم کو مخاطب ہوں میں اللہ ہوں, اور میں اللہ صرف اللہ نام کا نہیں بلکہ لا الہ الا انا, کوئی معبود نہیں, کوئی پروردگار نہیں سوائے میرے, میں خدا ہوں, اور میرے خدا ہونے میں تم یہ نہ سمجھو کوئی عام بات ہے, بلکہ متعین اس بات کو سمجھ لو. توحید کا نظریہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تم کو مخاطب ہوں, میں وہ ذات ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں, کوئی مالک و مختار نہیں, تو اس لیے تم میری بات کو توجہ سے سنو. فاعبدنی, اور میری ہی تمہیں عبادت کرنی ہے, کسی اور کی عبادت نہیں. واقعی صلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرنی ہے. وہ زمانے میں نماز کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے نماز قائم کرنی ہے, میرے مجھ کو یاد کرنے کے لیے, میرے ذکر کے لیے تمہیں نماز, یعنی تمہیں میری عبادت بھی کرنی ہے اور میرے متعلق توحید کا پورا خیال رکھنا ہے. ان نسات آتیت نقاد وخویہ لتجا کل نسم بما تسا, اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے قیامت آنے والی ہے, یعنی انسان کو اس زمین پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے, اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا ہے بلکہ دوسری زندگی ملتی ہے, اور وہ برزخ کے بعد ملتی ہے. یہ قیامت تو جب آئے گی اپنے وقت پر آئے گی, تو جو لوگ قیامت سے بہت پہلے جن کا انتقال ہوتا رہتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے انتظار میں ان کو سوتا رکھتا ہے. یہ موت جو ہے ایک طرح کی مکمل سونے کی کیفیت ہے, سونے کی طرح موت کا جو عالم ہوتا ہے مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کو زندگی کا وہ انداز ایک خاموشی کا اس پر دور ہوتا ہے, اور جیسے نیند ہوتی ہے کہ آدمی ہر چیز سے غافل ہے, اور تو وہاں جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے, اس کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے, لیکن روح محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ محفوظ رہتی ہے قیامت تک. اس طریقے سے جو آج سے ہزار سال پہلے لوگ تھے اور آج جو ہیں, یہ دونوں مرنے کے بعد اس طرح سو گئے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کتنا سوئے, اور جب قیامت آئے گی تو سب کو معلوم ہوگا جیسے ہم ایک رات سوئے ہیں, سب کے لیے وہ ایک رات معلوم ہوگی. اس لیے کہ انسان سو جاتا ہے تو اس کو وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزرا ہے, تو وہ ایسی نیند ہوگی مرنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ ایک نیند کی حالت ہوتی ہے. اور قرآنی نعت بھی ہے کہ ہم تم کو نیند کے موقع پر اٹھا لیتے ہیں, یعنی تمہیں دنیا سے اٹھا لیتے ہیں, لیکن اگر تمہارا وقت مقرر نہیں آیا ہے تو تمہیں پھر واپس کر دیتے ہیں, ورنہ پھر تم کو برزخ کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے, یعنی اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لو, اور جب قیامت آنے والی ہے تو قیامت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. جب یہ چیز ہونے والی ہے تو اس کے لیے ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم نبھائیں گے, اس کو کس طرح قبول کریں گے, وہاں کیا حالت ہوگی, وہاں کیا ضرورت ہوگی, اس کو تم اس کو سوچنا پڑے گا. تو اس بات کو سمجھو. دوسری بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کو سمجھ لو کہ ہم کہ خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا نہیں, اور دوسری بات یہ کہ جب خدا ہے تو اس کی عبادت اور اس کا شکر اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے, کہ اس کو خدا مانو اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اختیار کرو, اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر, اور جو زحمتیں ہیں اس پر صبر, لیکن اللہ کی اجر کی امید رکھتے ہوئے. تو یہ بات سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے, اکاد اخفیہ, میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ مخفی رہے, یعنی متعین طریقے سے آدمی کو نہ معلوم ہو کب آئے گی قیامت. اس لیے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو آدمی ہر کام چھوڑ کر اور بس اسی کیفیت میں پڑ جائے گا, تو انسان کے پیدا کرنے کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے تو ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپایا ہے. تو فرمایا کہ اور میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں, لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ ہر شخص کو جو وہ کوشش کر رہا ہے اس کا بدلہ صحیح صحیح ملے. اس لیے جب قیامت کا خیال مبہم رہے گا اور یہ نہیں معلوم ہوگا کب قیامت آئے گی, تو آدمی پھر اپنے مرضی کے مطابق اپنے نفس کے مطابق کام کرے گا, کیا دیکھا جائے گا ابھی کہاں ابھی قیامت آ رہی ہے. تو اور اگر معلوم ہو کل قیامت آ رہی ہے یا ایک سال کے بعد آ رہی ہے, تو آدمی کام چھوڑ کر اور پھر معطل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے اس نے قیامت کو مخفی رکھا ہے. تو لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ ملے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے, یعنی لوگوں کی کوششیں سامنے آ جائیں. جب کوششیں ان کے سامنے آ جائیں گی تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو بدلہ دے گا, اور جب کوشش ہی نہیں ہوگی تو بدلہ کیسے ملے گا, بدلے کا تعین نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کا موقع دیا ہے اللہ نے, اور اس کوشش کا موقع دینے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں, جو اسباب ذرائع, وہ سب اللہ نے مہیا کیے ہیں کہ آدمی آرام کے ساتھ زندگی گزارے, اور اس کو شوق و ذوق کی چیزیں بھی اس کے سامنے ہوں, خواہش نفس بھی اس کے سامنے ہوں, اور کامیابیوں کی امیدیں بھی اس کے سامنے ہوں, تو وہ اس میں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لیے پیدا کی ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو یاد کریں. تو فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ وتردا, تو تم کو اس بات سے روکے نہیں وہ شخص کے جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتا. لیکن جو ماحول تمہارا ہے, جس ماحول میں تم رہ رہے ہو, اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں مانتے, نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کو مانتے ہیں, تو وہ تم پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. تم ان کی صحبت سے یا ان سے ملنے جلنے سے متاثر نہ ہو جاؤ کہ تم بھی سمجھنے لگو کہ جیسے وہ سمجھ رہے ہیں. تو اس سے اپنا بچاؤ رکھو. تمہیں روکے نہیں وہ کہ جو ایمان اس پر نہیں رکھتا, وہ تباہ ہو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, جو اپنی خواہش پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا نہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے. فتردا, اگر ایسا خدا تم نے ایسا کیا تو فتردا تم تباہ ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے جیسے وہ تباہ ہوں گے, یعنی قیامت کے لحاظ سے, آخرت کے لحاظ سے تم تباہ ہو جاؤ گے, یعنی آخرت میں تم کو بہت مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. عما تلک بیمینک یا موسیٰ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا, اور معجزہ بھی اس میں کئی مصلحتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو معجزہ عطا کرنے پر اس ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بات جو کوئی انسان نہیں کر سکتا وہ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ایمان کو قوت پہنچانے والی بات ہے. فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں, تو توجہ دلانے کے لیے دیکھو اس لکڑی کو دیکھو, تمہارے ہاتھ میں جو ہے تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا حقیقت ہے, یہ کیا ہو سکتی ہے, یہ ٹوٹ سکتی ہے, جل سکتی ہے, لیکن یہ کوئی جاندار مخلوق تھوڑی بن جائے گی, تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے خدا واحد ہی کر سکتا ہے, خدا قادر جو ہر چیز پر قادر ہے وہ کرے گا. فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں, یہ آسایا میرا ڈنڈا ہے, اور یہ مزید اس کی تشریح کی, یہ ڈنڈا ہے میں اس لیے ہوں, اس کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ مجھے ضرورت پڑتی ہے تو اسے ٹیک لگا لیتا ہوں, اور اسے اپنی میرے ساتھ جانور ہیں, اس زمانے میں کیونکہ معاشی صورتحال ایسی کمزور تھی اور یہ روپے پیسے کا مسئلہ نہیں تھا, تو لوگ عام طور پر جانور پالتے تھے اور اسی حساب سے ان کی دولت مندی اور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا. کئی سو بکریاں ہیں یا اونٹ ہیں اور یا گائے بیل ہیں, وہ ان کے ہوتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے اور اسی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتے تھے. تو کئی ہمارے ساتھ جو جانور ہیں ان کو بھی ٹھیک رکھنے کے لیے مجھے ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے, اور ان کے لیے پتیاں درخت کے پتے توڑنے پڑتے ہیں, آہوش بہا اللہ غنمی, میں اسے اپنے جانوروں کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں, ولی ولی افیہ مہار و اخرا, اور اس میں میرے اور مقاصد بھی ہیں. اب وہ اشارہ گویا کہ صاف صاف نہیں کہا, یعنی لڑنے کے اگر دشمن کا مقابلہ پڑ جائے گا تو میں اس کو استعمال بھی کر سکتا ہوں, اور کہیں پر لاٹھی چلانے کا موقع ہوگا چلا سکتا ہوں, اپنی حفاظت بھی تو کرنی ہے. وہ کہا نہیں انہوں نے صاف, یہ کہا کہ ولی افیہ مہار و اخرا, اس میں میرے اور بھی ضروریات ہیں جو پوری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ سمجھ لیں, وہ اس کو اچھی طرح ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ لکڑی ہے اور یہ ڈنڈا ہے اور یہ ڈنڈے کی خصوصیات اس نہیں ہیں. فرمایا کہ قال القیہ یا موسیٰ, اس کو تم ڈال دو زمین پہ ڈال دو. فالقاہا, انہوں نے ڈال دیا, پیدا ہی حیرت انتصا, گرتے ہی وہ سانپ بن گیا اور چلنے لگا. اب موسیٰ ڈر گئے, اس لیے فطری طور پر آدمی کو سانپ اچانک دیکھے سانپ سے ڈر جائے گا کہ سانپ کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا. قال خذھا ولا تخف, اب انہوں نے ان کا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں, اس سے ڈرو نہیں, تم ڈر رہے ہو, یہ سانپ جو ہے سانپ ضرور ہے لیکن یہ سانپ ویسا نہیں ہے کہ جیسا تم دیکھتے ہو. خذھا ولا تخف, اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سنوئی دہا سیرت اولا, ہم اس کو دوبارہ اس کی حالت میں لے آئیں گے, جو اس کی حالت پہلی حالت ہے اسی میں لے آئیں گے, تم ڈرو نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہو رہی تھی پریشانی ہو رہی تھی کہ سانپ کو کیسے پکڑیں, دل میں تو سانپ کا ڈر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم پکڑیں گے تو کیا ہوگا, یہ کاٹ لے گا نہیں کاٹے گا, کیا ہوگا, اس کو ہم کیسے پکڑیں. تو آتا ہے تفسیر کتابوں میں کہ انہوں نے کپڑے سے پکڑنا چاہا, ان کا کپڑے سے کپڑا, ایک کپڑا تمہیں کہاں بچائے گا. خیر انہوں نے کپڑا چھوڑ دیا, پکڑا, پیدا ہی حیت میں فنوئی تو حاصل رحل بولا, اس کو ہم اس کے پرانی حالت میں واپس کر دیں گے. انہوں نے پکڑ لیا, پھر ڈنڈا ہو گیا وہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا کہ یہ جو آواز تم سے بات کر رہی ہے یہ آواز خدا ہی کی ہے, یہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ان چیزوں کو قدر سکتا ہے. پھر دوسرا معجزہ ان کو اللہ نے دیا کہ فرمایا کہ وضم یہ کہ الا جناح کا تفریح بیضا من غیر سوء آیۃ اخرى, اور تم اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں لے جاؤ اور وہاں سے جب نکلے گا تو اس میں بہت یہ سفید اس میں چمک ہوگی, من غیر سوء, لیکن وہ کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوگی, وہ چمک جو ہوگی اس کو یہ نہ سمجھو کہ برس کے داغ ہیں یا کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے, کوئی برائی کی وجہ سے نہیں ہوگا. آیۃ اخرى, یہ ایک نشانی کے طور پہ ہوگا, یہ دوسری نشانی ہوگی. پہلی نشانی تو تمہارے ڈنڈے کا سانپ بن جانا, और फिर लौट कर डंडा बन जाना, और दूसरी निशानी यह है कि तुम्हारे हाथ में जहाँ तुमने बगल में हाथ दिया और निकाला तो वह चमकता हुआ जैसे चिराग हो, उसमें ये बात पैदा हो जाएगी। ले नूर कमिन आयात अलकुबरा, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमको दिखा दें कि हमारी बड़ी बड़ी निशानियाँ क्या हो सकती हैं, जिससे अल्लाह ताला की अजमत और अल्लाह ताला की परवरदगारी मालूम होती है। इस हम इलाका, और बात यह है कि तुम्हें तुम पर जिम्मेदारी डाली जा रही है तबलीग व दावत की, तुम जाओ फिरौन के पास। इन नौ तगा वो बड़ा सरकश हो गया है, बड़ा सरकश हो गया है, और बहुत लोगों को मुसीबत में उसने डाल रखा है, और बहुत बदमामलगी कर रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसके पास जाओ और जाकर उसको पैगाम हक दो।